السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ وتعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں لگے رہے، اسی میں ہماری اور آپ کی حقیقی کامیابی اللہ پاک نے رکھی ہے. میرے محترم بزرگو، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، رات دن گزر رہے ہیں اور قسط وار ہماری زندگی گھٹتی چلی جا رہی ہے. جو لمحہ گزر گیا تو وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا، اور آنے والے لمحات میں ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے لمحات ہماری زندگی کے باقی ہیں. یہ زندگی اور موت کے سلسلے اللہ پاک نے اس عالم کے اندر رکھے ہیں. انسان اپنے وقت کے اوپر آتا ہے اور وقت پورا ہونے پر دنیا سے چلا جاتا ہے. کامیابی کے اللہ پاک نے ہمیں اصول بتا دیے، شریعت مطہرہ ہمیں عطا فرما دی کہ یہ جو زندگی ہم نے تم کو دی ہے صرف اور صرف ایک بار دی ہے. اس ایک مرتبہ کے اس قیمتی موقع کو گوانا مت، اس کو کارآمد بنانا. اور اللہ پاک نے ساتھ میں ہمیں عبادات کے طریقے بھی بتا دیے کہ تم رات دن اس انداز سے گزارو گے تو تمہاری پوری زندگی ہماری مرضی کے مطابق کہلائے گی. دین اسلام اللہ پاک نے بہت ہی سہل آسان اور دین فطرت بنا کر ہمیں عطا فرمایا ہے، نہ ہی اس میں کوئی دشواری اللہ پاک نے رکھی، نہ ہی کوئی تنگی رکھی. بہت ہی آسان کہ جو بھی عمل کرنا چاہے تو عمل کرنے والوں کے لیے یہ دین کامل مکمل پوری زندگی کا دستور الحیات بنا کر اللہ پاک نے آسان طریقے ہمیں زندگی کے عطا فرما دیے. صرف شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی جو تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اس نہج کے اوپر لے آئے, اس طریقے کے مطابق ڈھال لے جو طریقہ اللہ پاک نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے. اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اس طریقے کو اپنانے والے سیدھے سیدھے چلتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ تک جا پہنچتے ہیں, اور اس راستے سے بھٹکنے والے دنیا کی رنگ رنگینیوں سے متاثر ہو کر دوسرے طریقوں کو اپنانے والے اپنی منزل سے کہیں دور نکل جایا کرتے ہیں اور مقصود کو وہ حاصل کرنے میں ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں. گزشتہ دو جمعے تو محرم الحرام کی مناسبت سے مضمون اسی سے متعلق تھا. اس سے پہلے جو مضامین آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں وہ تھے جمعۃ المبارک کی فضیلت سے متعلق کہ اللہ پاک نے اس امت کو کس کس انداز سے نوازا ہے اور اس کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال کرنے کے لیے اللہ پاک نے مواقع فراہم کیے. انہی مواقع میں سے ایک اہم ترین موقع یہ جمعے کا دن کا ہے کہ اللہ پاک نے جمعے کے دن کو ہمارے لیے سید الایام بنا کر مختص فرما دیا, اور اس دن یہ جو جمعے کی نماز کی عبادت ہے یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے اہتمام شان کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ جب تم کو نماز کے لیے بلایا جائے من یوم الجمعہ جمعے کے دن فاسعوا الی ذکر اللہ تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو. اللہ کی یاد یہی ہے کہ جمعے سے پہلے واعظ و نصیحت خطبہ دیا جاتا ہے, اس میں اللہ کی باتیں اللہ کے مخلوق کو بتائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عبادت نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے. اسی کو اللہ پاک نے ذکر اللہ سے تعبیر فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ کہ جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم لوگ اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو. وذروا البیع کاروبار کو چھوڑ دو, تجارت کو چھوڑ دو, اس کے لیے اور موقع بہت, لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں جمع ہو جاؤ. ذالکم خیر لکم یہی کام تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. اللہ پاک نے ہمیں نوازنے کے لیے مواقع رکھ دیے اور پھر اس کے لیے اللہ پاک نے فضائل بھی بیان کروا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. یہ دن جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا اس کے بارے میں پہلے بھی مضمون عرض کیا تھا کہ اس کو اللہ پاک نے ہمارے لیے سید الایام بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کو سنایا تھا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ دنوں میں سے وہ دن جس دن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہو ان دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے. فرمایا کہ یہی وہ دن ہے فیہ خلق آدم اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا, وفیہ ادخل الجنہ اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا, وفیہ اخرج منہا اسی دن جنت سے ان کو نکال کر دنیا پر اتارا گیا, اور فرمایا کہ یہی وہ دن ہے لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعے کے دن. یہی دن جمعے کے قیام کا ہے, یہی دن قیامت کے نفاذ کا ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی. ایک اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام فرمایا کہ جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار ہے, وافضلھا عند اللہ ان تمام دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ یہی جمعے کا دن ہے. وافضل عند اللہ من یوم الاضحى ویوم الفطر فرمایا کہ یہ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک عید الاضحی اور عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر اس دن. فرمایا کہ پانچ خصوصیات اللہ پاک نے اس دن کے اندر رکھی, وہی خصوصیات جو پہلی حدیث میں بھی بیان ہوئی کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, اسی دن ان کی وفات بھی ہوئی, یوم پیدائش اور یوم وفات دونوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمعے کے تھے. فرمایا کہ اس دن اللہ پاک نے ان کو زمین پر اتارا, اس دن اللہ پاک نے قیمتی گھڑی مقرر کی ہے, خاص لمحہ ہوا کرتا ہے کہ جس لمحے میں بندہ اللہ تعالی سے جو بھی خیر کی دعا مانگے گا اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کسی حرام چیز کا سوال نہ ہو. اور فرمایا کہ اسی دن قیامت قائم کی جائے گی. فرمایا کہ کوئی بھی مقرب فرشتہ, کوئی سی بھی زمین, کوئی سا بھی آسمان, کوئی سی بھی ہوا, کوئی سا بھی پہاڑ, کوئی سا بھی بر اور بحر ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جمعے کے دن کے ساتھ والہانہ محبت رکھتے ہیں کہ اس دن کو اللہ پاک نے عظمت والا دن بنایا. اس کے متعلق عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس دن ہمیں ایک عبادت انجام دینے کا حکم دیا, جمعے کی نماز, اور اس جمعے کی نماز سے پہلے اہتمام کرنے کا حکم دیا, نہانے کا, دھونے کا, پاک و صاف ہونے کا, خوشبو لگانے کا, تیل لگانے کا, اور اس کے فضائل بیان کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے جمعے کے دن غسل کیا کان فی طہارت الى الجمعۃ الاخرى, وہ اگلے جمعے تک بالکل پاک و صاف رہے گا. حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ گناہوں کی آلودگی سے اللہ پاک اس کو بچا کر رکھیں گے, اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے ان گناہوں کو بخش دیں گے جو صغائر اس سے مرتکب ہو, جس کا ارتکاب اس سے ہو جائے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل بالوں کی جڑوں تک سے گناہوں کو بڑے اچھے طریقے سے کھینچ لیا کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح سویرے خود بھی غسل کرے, اپنی بیوی کو بھی غسل کروائے, خود بھی جلدی جاگ جائے تیاری کرے, اور بیوی کو بھی جلدی جگائے اور تیاری کرائے, اور اس کے بعد جمعے کے اہتمام کے لیے جمعے کی طرف چل پڑے. اس زمانے میں جمعے کے لیے دور دور سے لوگ اپنے گاؤں سے, بستیوں سے, آبادیوں سے مسجد نبوی میں کھینچتے چلے آیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ دور سے لوگ سفر کر کے جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے, اور دوری ہے دوسری طرف سواری نہیں, اس کے باوجود جمعے کے اہتمام میں صبح سویرے نہا دھو کے تیار ہو کے چل دیے. فرمایا کہ وہ شخص جو جمعے کے لیے چل پڑا اور سواری نہ ہونے کے باوجود پا پیادہ آیا, اور پھر مسجد پہنچ کر امام کے قریب ہوا, ثم دنا الى الامام, امام سے قریب بیٹھا, اور پھر اس نے کوئی بھی کام لغو نہیں کیا, بےہودہ کام نہیں کیا. جب امام نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس نے توجہ کے ساتھ خطبہ سنا. جیسے آداب جمعہ ہیں ان کو ملحوظ رکھا. تو فرمایا کہ پھر امام جب نماز پڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھی. اس پورے عمل کو انجام دینے کے بدلے میں فرمایا کہ کان لہ کاجر عملی سنتی, اس قسم کے اہتمام کے ساتھ جمعے کو ادا کرنے والے کے لیے اللہ پاک نے کان لہ بکل خطوۃ, ہر ایک قدم کے بدلے میں اجر عملی سنتی, پورے ایک سال کے اجر و ثواب کا انتظام کیا ہے. اجر و قیامی ہاں و اجر و سیامی ہاں, پورے سال بھر کے روزے اور پورے سال بھر کی رات کی عبادت کا ثواب اللہ پاک ایک ایک قدم کے اٹھانے پر عطا فرماتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے جو اللہ پاک نے جمعے کی عبادت اور جمعے کے دن ہمیں عطا فرمایا. یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن مومن مسلمان انتقال کر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو شہید کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ جو بھی مومن مسلمان جمعے کے دن انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہے وہ شب جمعے کے اندر یہ انتقال کرے یا دن کے اندر انتقال کرے, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مومن مسلمان سے عذاب قبر کے فتنے کو ہٹا لیتے ہیں. وہ قبر کے عذاب سے اور قبر کے فتنے سے مأمون اور محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہ اس عظیم دن کی برکت ہے جو خوش نصیبوں کو نصیب ہوا کرتی ہے. زندگی اور موت کے اوقات اللہ پاک نے مختص کیے ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو جمعے کے دن وفات کے لیے نصیب ہو جائے, جن کو جمعے کی شب وفات کے لیے نصیب ہو جائے. کہ اللہ پاک کے پیارے رسول نے بشارت دی ہے کہ جمعے کی رات میں اور جمعے کے دن میں وفات پانے والے مومن مسلمان سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو ہٹا لیتے ہیں, وہ قبر کے فتنوں سے مأمون اور محفوظ کر دیا جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو میرے محترم بزرگوں, یہ عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے, صرف قدردانی کی ضرورت. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ جو بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں, فرمایا کہ جمعہ کی نماز اور جمعہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نفل حج سے زیادہ محبوب ہے. جامع الصغیر نامی معروف اور مشہور ہماری کتاب ہے, اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع روایت نقل ہے, فرماتے ہیں کہ الجمعۃ حج المساکین, جمعہ اللہ پاک نے مسکینوں کا حج بنایا ہے. وہ غریب غرباء جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں کہ جو حج بیت اللہ الحرام کے لیے رخت سفر باندھ سکیں, مکہ مکرمہ جا سکیں اور وہاں جا کر خوب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رحمتیں اور عنایتیں سمیٹ سکیں, تو ایسے بندوں کے لیے اللہ پاک نے الجمعہ حج المساکین, جمعہ کو مسکینوں کا حج بنا دیا. اہتمام کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے والوں کے اوپر اللہ پاک اپنے فضل و رحمت کی بارشیں برسا دیتے ہیں. جس طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے, ایک دن حسرت ظاہر کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مکہ مکرمہ میں تھے, جب دل چاہتا تھا بیت اللہ شریف کا دیدار کر لیا, بیت اللہ شریف کا طواف کر لیا, جب دل چاہا حج کر لیا, جب موقع ہوا عمرہ کر لیا, اب دوری ہو چکی اور وہاں مشرکین کا غلبہ, اس دوری کے سبب بیت اللہ کی جب یاد آتی ہے نہ طواف کر پاتے ہیں نہ حج کے مواقع ہیں نہ دیدار بیت اللہ ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب امت ہے. ذرا سی چاہت اور آرزو پر اللہ پاک احکام نازل فرما دیا کرتے تھے. لیلۃ القدر جو اس امت کو ملی ہے صرف ایک معمولی سی حسرت پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا سابقہ انبیاء کا, سابقہ حضرات کا, کہ لمبی لمبی ان کی عمریں ہوا کرتی تھی, خوب طویل طویل وہ عبادات کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس نے 80 سال تک رات دن بلا ناغہ بلا توقف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, دن میں جہاد کرتا تھا رات کے وقت میں قیام کرتا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری زندگیاں تو مختصر ہیں, 60 سے 70 کے درمیان, اس امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان, 70 سے اوپر جو ہے وہ نبے کی زندگی. تو صحابہ نے صرف یہ حسرت ظاہر کی تھی کہ ہماری تو زندگی اتنی طویل نہیں ہے کہ 100 سال سے بھی اوپر جینے اور 200-300 سال جیے اور خوب اعمال کر کے اپنے لیے ذخیرہ کر لیں, صرف یہ حسرت کا ظاہر کرنا تھا. اللہ پاک نے پوری سورۃ القدر نازل فرما دی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کتنی عظیم رات ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اور ان سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کو جب تقسیم کیا جاتا ہے 12-12 مہینے کا ایک ایک سال بنایا جائے تو 83 سال سے زیادہ بن جاتے ہیں. اللہ پاک نے 80 سال کے برابر ایک رات عطا فرما دی کہ جس نے اس شب قدر کی قدر کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لی, تو ایک رات کا اجر و ثواب صرف اتنا ہے کہ وہ 83 سال سے بہتر بڑھ کر اور اس سے خیر کا استعمال فرمایا اس کے برابر کا نہیں. تو جو شخص زندگی کے ہر رمضان میں شب قدر پاتا چلا گیا تو زندگی میں نہ جانے کتنا رمضان پائے گا, کتنی لیلۃ القدر حاصل کرے گا, اس کے حساب سے سینکڑوں سال کی عبادت کا ذخیرہ اس کے اعمال کے اندر جمع ہو جائے گا. اسی طرح جب صحابہ نے حسرت ظاہر کی کہ بیت اللہ سے دوری ہے نہ حج کر پاتے ہیں نہ عمرہ کر پاتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے بشارت سنوا دی کہ جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی جگہ پر قیام کرے, وہیں بیٹھے بیٹھے ذکر اللہ کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آلتو فالتو کام میں منہمک نہ ہو, حتیٰ کہ جب سورج طلوع ہو جائے, فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے, جس کو اشراق کی نماز کہا جاتا ہے, ان 2 رکعت کے بدلے اللہ پاک اس کو ایک کامل حج اور ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنا کر 3 مرتبہ فرمایا, کامل مکمل ثواب عطا فرماتے ہیں. اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, لینے والوں کی کمی ہے, مانگنے والوں کی کمی ہے, طلبگاروں کی کمی ہے, قدردانوں کی کمی ہے. اول تو فجر کی نماز میں ہم خواب غفلت میں ہوتے ہیں، بیدار ہونا مشکل، اور اگر بیدار بھی ہو جائے تو جماعت میں شریک ہونا مشکل، شریک بھی ہو جائے تو پھر دنیا کی مشغولیات اتنی ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر اللہ کے مواقع عطا نہیں کرتی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ اتنی مختصر سی عبادت کہ جس کے اندر کامل مکمل ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب اللہ پاک نے رکھ دیا، قدر کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے اس جمعے کی نماز کو حج المساکین، مسکینوں کا حج قرار دیا کہ جو شخص جمعے کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اول تو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ پاک ایک سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، پورے سال بھر کا قیام اور سال بھر کا صیام، پورے ایک سال کے روزے کا اور ایک سال کی رات بھر کی عبادت کا ایک ایک قدم کے بدلے میں ثواب ہے۔ اور پھر جو شخص اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوتا ہو اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تیار ہو کے اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے آ گیا، نماز جمعہ پڑھ لی، امام کے ساتھ بیٹھا اور اس کے لیے جو کچھ بھی میسر ہوا وہ نوافل پڑھے، سنت مؤکدہ ادا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خطبہ سنا، اور خطبے کے دوران یہ بہت ہی آداب کی بات ہے کہ خطبے کے دوران بالکل خاموشی کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبے کے دوران کوئی دوسرا شخص بات کر رہا ہو، ایک شخص کہتے چپ چپ چپ، فرمایا کہ اس چپ کہنے والے نے بھی لفظ کام کر دیا، اجنا اجر و ثواب گوا دیا۔ اس موقع پر بالکل ساکت ہو کر توجہ اور اہتمام کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات بازے لوگ ایک خاص کیفیت بناتے ہیں کہ پہلے خطبے میں یوں ہاتھ باندھتے ہیں، دوسرے خطبے میں یوں ہاتھ رکھتے ہیں، یہ کہیں بھی شریعت میں کہیں سے ثابت نہیں۔ البتہ ادب یہ ہے کہ انسان دو زانوں بیٹھ جائے، دونوں ہاتھ اس طرح رکھے اور اس طرح تحیات میں رکھے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خاص اہتمام کے پہلے میں ہاتھ یوں بنے ہوں دوسرے میں ہاتھ یوں چھوڑے ہوں، یہ کوئی سنت نہیں۔ انسان سکوت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بیٹھ جائے اور وقت سے آئے، پہلے سے آئے، آگے سے آگے انسان بیٹھے، قریب سے قریب بیٹھے۔ وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک اپنے مؤمنین بندوں کو ہر جمعہ اپنا دیدار کروائیں گے تو اس دن لوگوں کی قربتوں کا جو معیار ہوگا وہ جمعے کے دن بیٹھنے کا حساب ہوگا۔ جو لوگ جمعے کے دن پہلے آ کر امام سے زیادہ قریب بیٹھا کرتے ہیں، قیامت میں بھی وہ اللہ پاک کے اتنے ہی نزدیک بیٹھا کریں گے، اور جو دور بیٹھنے والے ہیں وہ اللہ پاک سے قیامت میں بھی دور بیٹھا کریں گے، آخرت میں جنت کے اندر بھی دور بیٹھا کریں گے۔ اہتمام ہو، پہلے سے پہلے انسان آئے اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، بعد میں آنے والا گردنے پھلان کر آگے آنے والا اس کے لیے بڑی خطرناک بعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا کہ جمعے کے دن جو شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آئے گا، ان کو اچکتا ہوا پھلانگتا ہوا آگے آئے گا، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے اس عمل کا بدلہ اسی نوعیت کا دیا جائے گا، اس شخص کو قیامت کے اوپر پل بنایا جائے گا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے اوپر سے گزرو۔ بہت خطرناک بعید ہے۔ اہتمام کی ضرورت ہے کہ انسان وقت سے آئے، کوشش کرے کہ صف اول میں، نہ ہو تو صف ثانی میں، نہ ہو تو ترتیب وار انسان بیٹھتے چلے جائے، تو یہ بہت ہی زیادہ ادب کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا وہ مقولہ آپ کو سنایا تھا، فرمایا کرتے تھے جلدی آیا کرو، اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے سنی ہے کہ جمعے کے اعتبار سے اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنے سامنے بٹھائیں گے، اور یہ کہہ کر آپ مسجد میں داخل ہوئے تو دو افراد پہلے سے موجود تھے، تیسرے آپ تھے، تو فرمایا کہ تیسرا بھی برکت کے اعتبار سے دور نہیں ہے، دو تو مجھ سے پہلے آ چکے، تیسرا میں آ گیا، اللہ پاک کے سامنے حاضری کے اعتبار سے بھی اگر میں تیسرا ہوں تو میں دور نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں شرکت کرنے والوں کے لیے فضائل بیان فرمائے اور جمعے کو چھوڑنے والوں کے لیے خطرناک وعید بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کی سیڑھیوں پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر ایک ایسی مہر لگا دیں گے اس کی وجہ سے وہ غافلین میں ہو جائیں گے، ایسی مہر لگ جائے گی کہ اچھائی اور نصیحت اور خیر کی بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گی، وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے، راندہ درگاہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے باز آ جائیں، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے جمعے چھوڑتے ہیں میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور میں چلے جاؤں ان لوگوں کے گھروں پر جو جمعے چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا۔ لگا دوں. اتنی خطرناک وعید آپ نے بیان فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعہ کو بلا ضرورت چھوڑنے سے باز رہے. ضرورت کا مطلب یہ کہ انسان بیمار ہے, سفر پر ہے, اور کوئی عذر شدید ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جمعہ میں شرکت نہیں کر پاتا, کوئی بھی شرعی یا طبعی عذر ہے تو جمعہ چھوڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بلا عذر, فرمایا کہ لوگ بلا عذر جمعہ کو ترک کرنے سے باز آ جائیں, ورنہ ان لوگوں کے نام اللہ تعالیٰ منافقین کی فہرست میں ایسی کتاب میں درج کریں گے جس کتاب کو نہ مٹایا جاتا ہے نہ جس میں تبدیلی کی جاتی ہے. تو وہ لوگ جو جمعہ کو لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دیے جاتے ہیں, اللہ کی کتاب میں وہ منافقین کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ اہتمام کے ساتھ آتے ہیں اپنے دامنوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھر کر لب الگ بنا کر لے جاتے ہیں, فرمایا کہ وہ جو آتا ہے نماز میں شرکت کرتا ہے اللہ پاک اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, اور اس کے اوپر 3 دن کے اور اضافی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وہ بالکل بخشا بخشایا پاک و صاف ہو کر جمعہ پڑھ کر لوٹتا ہے. تو میرے محترم بزرگوں, یہ عظیم دن جس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے یہ معمولی نعمت نہیں ہے. اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی اور اس میں یہ عبادت اللہ پاک نے ہمارے لیے مختص کی. اس عبادت کو اہتمام شان کے ساتھ انجام دینے والے یقیناً آخرت میں اپنے لیے بڑے بڑے ذخائر جمع کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام کے تمام قیمتی مواقع کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالی اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے والا ہم سب کو بنا دے. آخر میں خصوصیت کے ساتھ آپ حضرات سے ایک التجا ہے, دعا کی درخواست ہے کہ ہماری والدہ ماجدہ جو عرصہ طویل سے کافی شدید بیمار چل رہی ہے, ابھی 2-4 دن سے حد سے زیادہ ان کے اوپر شدید آزمائش ہے, غنودگی بھی طاری ہے اور کافی زیادہ بے چین ہے, پریشان ہے, بیتاب ہے. 2-3 دن سے تو بالکل ہی بار بار وہ غنودگی میں جا رہی ہیں, بے ہوشی کی سی کیفیت ہو جاتی ہے, تھوڑی دیر ہوش میں آتی ہیں, معمولی سی کوئی بات چیت کر لیتی ہیں, لیکن بس وہ کر رہا رہی اور ساتھ میں اللہ 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 کے الفاظ صرف زبان سے نکل رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. دعائے خیر کی درخواست ہے کہ اللہ پاک ہماری والدہ ماجدہ جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سید زادی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں, ہمارے نانا چونکہ سید تھے, بخاری تھے اور دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے عالم فاضل تھے, یہاں سے ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ چلے گئے. ہمارا پورا ننیال تقریباً مکہ مکرمہ اور بحرین کے اندر ہے. تو ان کی صاحبزادی سید زادی بہت ہی اونچی اللہ پاک نے صفات دی. ابا جان تو ساری زندگی تعریف فرمایا کرتے تھے, لیکن یہ پورا سال ان کی ہڈیوں میں مسئلہ ہوا, ہڈیاں بھرپوری ہو گئی, اندر سے ہڈیاں جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی, لیکن پورا سال گزر گیا. حرام ہے کہ کبھی زبان پر اف تک کیا ہو, ہمیشہ ہستی مسکرانے والی, اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے والی, جن کی مسکراہٹ سے ہمارے حوصلے پیدا کرتے ہیں. کافی شدید آزمائش میں دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہماری والدہ ماجدہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, اپنی خاص عنایتوں کے معاملے فرمائے. وہ سید زادی اس نے پورا سال اس امتحان میں گزارا, اللہ پاک مزید ان کے اوپر امتحانات نہ لائے, اللہ پاک ان کے ساتھ کرم کے معاملے فرمائے, فضل و فضل کے معاملے فرمائے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھی بہتر ہو, عافیت جس کو کہا جاتا ہے, حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے لیے اللہ پاک سے عافیت مانگو. عافیت اس کا مزداق بہت وسیع ہے, یہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کس بندے کے لیے کس حالت میں اس کے لیے عافیت ہے. عافیت کا معنی سکون, کس کیفیت میں, کس انداز میں, کس بندے کے لیے عافیت کا معاملہ ہے. تو ہم اللہ پاک سے سب کے لیے, بخصوص اپنی والدہ ماجدہ کے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس سید زادی کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے, خیر کا معاملہ فرمائے. جب بھی تھوڑا سا ہوش میں آتی ہے تو کلمہ بھی پڑھ رہی ہے, اللہ میرے گناہ معاف فرما دے, یہ بھی جملہ زبان سے ارشاد فرماتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو اچھائی کے اثرات ایسے سخت اور کٹن حالات کے اندر بھی انسان کے دل دماغ کام کرتے رہے, ہوش اور آواز برقرار رہے اور رجوع الی اللہ رہے, اور اس سخت تکلیف اور آزمائش کے موقع پر بھی ہر آہ کے ساتھ لفظ اللہ کا زبان سے نکلنا یقیناً بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری والدہ ماجدہ کے ساتھ بھی رحم و کرم کا اپنے فضل خاص کا معاملہ فرمائے, اور تمام بیمار جہاں جہاں بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کے ساتھ مہربانی کے معاملے فرمائے.
اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے مہربانی کرنے والی ذات، آپ اپنے تمام بندوں کے ساتھ مہربانی کے معاملے فرمائیے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، خصوصی معاملے فرمائیے. اے اللہ ہماری التجاؤں کو قبول فرما لیجئے. اے الہ العالمین، آپ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، خوشیاں عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، ہمارے بڑوں کے سائے ہمارے سروں پر صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم رکھیے، ہمارے گھرانوں کے اندر خوشیاں عطا فرمائیے، ہمارے خاندانوں میں خوشیاں عطا فرمائیے، مشکلات سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیے، امتحانوں سے آزمائشوں سے بچائیے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے، پریشانوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے. اے ارحم الراحمین، ہر حال میں ہماری نگاہیں آپ کی طرف اٹھنے والی ہوں، ہمیں ایسا بنائیے کہ ہر حال میں خوشی ہو یا غم ہم آپ کی طرف متوجہ ہونے والے ہوں. اے اللہ، ہر ہر خیر سے ہم سب کو نواز دیجیے، تمام شرور و فتنہ سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے اللہ، ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائیے، سعادت کی موت عطا فرمائیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائیے، اور ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، بہترین خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ان سب چیزوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ہمارے شہر کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک والوں کی حفاظت فرمائیے، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، امت مسلمہ کی حالت ذات کے اوپر رحم فرما کر اے اللہ مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے. اے ارحم الراحمین، مسلمانوں نے عالم کو پیار اور محبت، اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، بھائی چارے کی فضا قائم فرمائیے، ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام نصیب فرمائیے. اے اللہ، یہ زندگی جو آپ نے عطا فرمائی ہے، اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے، جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے، جو مواقع آپ نے عطا فرمائے ہیں، عبادت گزاری کی توفیق عطا فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.